रास्ता दिखाता
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام نور علم لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری, رکن شورا حاجی اسد مدنی اور جامعت المدینہ کے پاکستان سطح کے ذمہ دار مولانا ظفر مدنی. ماشاءاللہ ان سے ہم مدنی پھول لیا کرتے ہیں. علم و علماء کی باتیں ہوتی ہیں. یاد رہے کہ سیکھنے سکھانے علم حاصل کرنے میں ایک اہم چیز ہے سوال, اور سوال کرنا بھی ایک فن ہے. ہر ایک کو سوال کرنا آتا نہیں, اس لیے سوال کرنے کو بھی آدھا علم قرار دیا گیا ہے. بسا اوقات سوال کرنے والا سوال کرنے میں کوئی پوائنٹ چھوڑ دیتا ہے. اگر جواب دینے والا کامل ہو, استاد کامل ہو, تو وہ اس جہت کو بھی جواب دیتے ہوئے پورا کر دیا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے, آپ جوابات ارشاد فرماتے تھے, اور اس طرح کی کئی روایات ملتی ہیں کہ سوال کرنے والے نے تو کسی مخصوص پوائنٹ پر سوال کیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو ایسا جامع, ایسا معنی, ایسا کامل جواب دیا کہ سوال کرنے والے کے سوال کا بھی جواب ہو گیا, اور ایسی باتیں ساتھ ارشاد ہو گئیں جو سوال میں مذکور نہیں تھیں لیکن ان کو ضمناً وہ علم بھی عطا فرما دیا. تو آج انشاءاللہ الکریم پہلے سیگمنٹ میں ہم ایسے ہی باتوں کے بارے میں سنیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنے جامع کلمات کے ساتھ سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. نگران پاکستان مشاورت سے عرض کروں گا, پیارے آقا علیہ السلام سے کوئی سوال ہوا اور آپ نے اپنے مبارک انداز میں جامع کلمات میں جواب ارشاد فرمایا.
ماشاءاللہ, ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے, ایک شخص بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ ہم سمندری سفر پر ہوتے ہیں, اپنے ساتھ بہت زیادہ پانی لے جاتے ہیں, ہمیں پرابلم یہ ہوتی ہے اگر اس پانی سے وضو کریں تو پھر پیاسے رہ جائیں گے, کیا ہم ایسی صورت میں سمندری پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ سمندر کا پانی جو ہے نا بہت نمکین ہوتا ہے اور رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں, تو شبہ ہوا کہ پاک ہے ناپاک ہے کیا ہے, اور اللہ پاک نے بارش کو ماء مبارکہ برکت والا پانی, اچھا تو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, اس کا مردار حلال ہے. یہ دیکھیے شان مصطفیٰ کہ مختصر جواب ہے مگر بہت جامع کمپریہنسو, الفاظ بہت قلیل ہیں مگر معنی بہت کثیر. پانی پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, اور کتنے اصول اس پر ہو گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدیث طہارت کے مسائل میں نصف علم ہے. دیکھیں پوچھا تو کہ ہم وضو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, پانی پاک ہے یا نہیں ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بھی ارشاد فرما دیا, مزید بھی سمجھا دیا, مزید بھی ہدایت عطا فرما دی, کہ صرف یہ نہیں کہا نعم ہاں آپ کر سکتے ہیں
پاک ہے,
بلکہ وضاحت کی
صرف پاک ہے کہہ دیں تو بھی جواب ہو گیا,
جب بھی جواب ہو گیا, لیکن نہیں فرمایا کہ پانی جو ہے وہ پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, اور اس کا مردار یعنی مچھلی وہ بھی حلال ہے. اس میں وہی جوامع الکلم کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے.
بہترین کلام وہ ہے
جو قلیل ہو اور
قلیل ہو, پر دلیل ہو اور طبیعتوں کو بیزار کرنے والا نہ.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر شان میں یکتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہر نفسیات بھی ہیں, آپ سے بڑھ کر کون ہوگا, ہر صفت میں بے مثال و لاجواب ہے. تو آپ نے پانی کا مکمل بھی بیان نہیں کیا, یعنی کہ بہت تفصیل بیان کر دی, بلکہ جتنی ضرورت تھی اتنی ہی بیان کی. اس پر علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی شار بخاری افرمات میں معلوم ہوا مفتی سے جب سوال ہو وہ جانتا ہو کہ سائل کو اس جواب کی بھی حاجت ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سائل کی حاجت کو دیکھتے ہوئے پوچھی گئی صورت سے زائد بیان کر دے جو سائل نے سوان میں بیان نہیں کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں پانی کے ساتھ مچھلی کا حکم بھی ارشاد فرما دیا.
اسی طرح نے ایک صاحب نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, انہوں نے نماز پڑھی. جب یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, آ کر سلام پیش کیا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا, اور سلام کا جواب ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا واپس جاؤ, جا کر نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. جبکہ یہ بھی نماز پڑھ کے آئے, یہ واپس گئے, جا کر دوبارہ نماز پڑھی. دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد پھر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, پھر سلام پیش کیا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب ارشاد فرمایا اور دوبارہ پھر یہی جملہ رپیٹ فرمایا, واپس جا کر نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوسری مرتبہ گئے, پھر نماز پڑھی, نماز پڑھ کے پھر حاضر بارگاہ اقدس ہوئے, سلام کیا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا, اور پھر تیسری مرتبہ بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا.
کیا بات,
تو یہ تیسری مرتبہ گئے, نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر سلام پیش کیا آگے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرما کے دوبارہ پھر وہی جملہ. تو اب یہ خدمت اقدس میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور میں تو جیسی پڑھنی آتی تھی ویسی پڑھ چکا, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی, جب نماز کا ارادہ ہو وضو کرو, وضو کرنے کے بعد نماز جب شروع ہو تو قیام کرو, جتنا قرآن میں سے میسر ہو قرآن کی تلاوت کرو, اس کے بعد رکوع کرو, سکون کے ساتھ رکوع کر کے اس کے بعد جب کھڑے ہو تو پورے کھڑے ہو, پھر سجدہ کرو اور سجدہ اچھے انداز میں کر کے پھر اچھے انداز میں کھڑے ہو. تعدیل ارکان جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے, ٹھہر ٹھہر کر نماز کے ارکان کو ادا کرنا, اس کا تذکرہ فرمایا. تو اب سائل کو ایک تو نماز کا جو فرمایا گیا وہ نماز میں غلطی کیا ہے اس کا پوچھا گیا, تو آپ نے پوری تفصیل ذکر فرمائی وضو سے لے کر نماز کی تکمیل تک. اس میں بھی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو کئی ایک معمولات نبی ہمارے سامنے آئے, کئی ائمہ کا انداز ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جاتے ہیں, کچھ مقتدی آتے ہیں بیٹھتے ہیں, کوئی بات چیت ہوتی ہے, کوئی مسائل شرعیہ پر بات ہوتی ہوگی, کوئی سنتیں سیکھنے سکھانے کے سلسلے ہوتے ہوں گے. تو ہمارے آقا کی یہ پیاری ادا ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں تشریف فرمائے. اور اس کے بعد جو ایک چیز ہمارے سامنے مزید یہ آتی ہے کہ ایک عام آدمی عالم کو چاہیے کہ اس کے معمولات کا جائزہ لے, کہ یہ عبادت کس انداز میں کر رہا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا, دیگر معاملات کیسے,
استاد صاحب بھی جائزہ لیں,
استاد جائزہ لیں,
جائزہ لیں, جو بھی مربی ہے جو بھی بڑا ہے جائزہ لیں.
جائزہ لینے کے بعد جو غلطیاں سامنے آتی ہیں اس پر اچھے انداز میں تفہیم. یہ تین مرتبہ حاضر ہوئے, تینوں مرتبہ سلام کیا, تینوں مرتبہ یہ ارشاد فرمایا گیا نماز دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. ہمارے یہاں ہوتا نا کہ ایک مرتبہ کہہ دیا تو تمہیں پہلے کہا تو ہے, اب کتنی مرتبہ تمہیں کہا جائے.
صدقے یا رسول اللہ.
تو یہاں تین تین مرتبہ فرمانے کے بعد چوتھی مرتبہ کتنے پیارے انداز میں وہ ساری کی ساری تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو.
سبحان اللہ.
اچھا, اس میں ایک یہ بھی چیز سمجھ میں آئی کہ سمجھانے کے معاملے میں بھی صبر سے کام لینا, جلدی نہیں کرنی. اور دوسرا یہ آیا کہ جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کے بعد اس کو دور بھی کرنا ہے. اب طالب علموں کو واچ کریں کہ طالب علم کی عبارت کمزور ہے, صرف ناو کمزور ہے, یا وہ چھٹیاں زیادہ کر رہا ہے, یا کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کی کمزوری بڑھ رہی ہے.
اعتبار سے مضبوط ہے, عملی اعتبار سے کمزور,
عملی اعتبار سے کمزوری ہے.
اس نے وہ یوں تو درجات طے کرتا چلا جا رہا ہے لیکن قرآن پاک درست پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا.
سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمۃ آپ کے بارے میں بھی آتا ہے غلامہ نے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہیں.
غلامہ تو ہیں انبیاء کے وارث ہیں
جی. آپ بھی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ اوراد و وظائف پڑھتے تھے, تو ایک شخص تھا محب اللہ خان ان کا نام تھا مرحوم, وہ ظہر کی نماز آپ اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں, وہ ظہر کی نماز میں آیا اور سنتیں ادا کی. جب انہوں نے سنتیں ادا کرنا شروع کی نا, تو رکوع کرتے وقت وہ اپنے چہرے کو سامنے قبلے کی طرف منہ کر کے رکوع کر رہے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو سرکار اعلی حضرت نے بلایا اپنے پاس کہ بھائی آپ رکوع میں سامنے کیوں دیکھتے ہیں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ کیا قبلے سے منہ پھیر لوں اب میں. آپ نے کہا کہ پھر چلے سجدہ کرتے وقت بھی اپنا منہ قبلے کی طرف رکھا کرو، ٹھوڑی پر سجدہ کرو اور سیدھا قبلے کی طرف منہ. اس کو بات یہ کلک کر گئی، سمجھ آ گئی کہ میں رونگ ہوں. تو آپ نے پھر ان کو کہا کہ رکوع کرتے وقت اپنے پاؤں کی انگلیوں کی طرف آپ نے رخ کرنا ہے. اس کے بعد محب اللہ خان صاحب جتنا بھی عرصہ نماز سعادت ملی وہ اسی پر عمل کرتے رہے. اب یہاں سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو دلائل نہیں دینے لگ جانے، جو جس انداز سے آ رہا ہے اس کو کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات. اب یہاں پر دلائل کا انبار شروع کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے کہ نہیں میں نے تو قبلے سے منہ پھیرنا ہی نہیں ہے. تو یہ بات ان کو کلک کی کہ واقعی جو فرما رہے ہیں کہ منہ قبلے کی طرف نہیں بلکہ جہاں کرنا چاہیے ادھر ہی ہونا چاہیے. تو یہ ان کو سمجھ میں آیا.
دلائل بھی دو طرح کے نا، دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ، ہے یہ بھی دلیل ہی لیکن وہ عقلیہ تھا نا.
جی جی جی،
وہاں بھی یوں کریں گے.
اور موقع کی مناسبت سے سامنے والے کی کیفیت دیکھ کر دلیل دینا، یہ بھی تو ایک اعلیٰ حضرت کی ذہانت اس سے ظاہر ہوتی ہے.
اچھا پھر جس جو کمزوری تھی نا اسی کو ہی نومینیٹ کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے یوں ہاتھ باندھنے یہاں سے شروع کیا سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان کرنا، ایسے ہاتھ باندھنے ہیں پھر یوں پڑھنا ہے پھر جب رکوع پہ آنا تو پھر یوں کرنا ہے. جو جتنی سارا ریپیٹ نہیں کیا، جو کمزوری ہے وہیں پہ ہاتھ رکھا اور اسی کو ہی ٹھیک کیا.
ماشاء اللہ، بہت زبردست مدنی پھولیں ٹیچرز کے لیے، پروفیسرز کے لیے جو اکیڈمی چلا رہے ہیں، جو گھر کا پورا نظام چلاتے ہیں، ایچ او ڈی ہیں، کسی ادارے کے بڑے ہیں، کوئی فیکٹری چلا رہے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، ٹیوٹر ہیں، انسٹرکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، ان سب کے لیے بہت زبردست مدنی پھولیں.
اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار سوال ہوا کہ احرام میں کیا پہنا جائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں پہننا یہ نہیں پہننا. تو پھر یعنی ایک تو سوال کا جواب ہوا، پھر اضطراری حالت کا جواب بھی ساتھ ہی دے دیا. یعنی اگر ایسی کیفیت آ جائے کہ جوتا اس کو میسر نہیں ہے، وہ خرید بھی نہیں سکتا، تو اس کا بھی ارشاد فرما دیا کہ موزہ پہن لے اور وہ ٹخنوں کے نیچے تک اس کو کاٹ لے. تو یہ ایک سیرت مصطفیٰ سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنا سوال تھا وہ تو جواب دے ہی دیا، ساتھ ہی ساتھ متوقع ایک صورت کا بھی جواب دے دیا کہ سفر کی حالت ہوتی ہے تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، بعض وقت پیسے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اور کیفیت آ سکتی ہے. تو اگر جوتا نہ پائے اور موزہ ہی پہننا پڑ جائے تو کیسے پہننا ہے، یہ بھی سوال کے جواب میں خود ہی ارشاد فرمایا.
اس موزے سے مراد یہاں وہ چمڑے والا موزہ ہے، بعض ایریاز میں جراب کو بھی موزہ کہتے ہیں. جراب کاٹنے کا سلسلہ نہیں.
ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ چیز رائج پاتی جا رہی ہے کہ چلیں جی پڑھ تو رہا ہے نا، اللہ قبول کرے گا، چلنے دیں بس. یہ نہیں ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ہمیں جو جو جن کو اللہ پاک نے کوئی منصب دیا ہے، علم دیا ہے، یہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ان کو واچ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے.
صحیح. ابھی ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی تھی نا کہ وہ تین مرتبہ نماز پڑھی ہے تو فرمایا گیا ارجع فصلی فإنک لم تصل. تو اس کے تحت بعض علماء نے ایک بات ذکر فرمائی کہ ایک ایسا آدمی جسے مسئلے کی معلومات نہیں ہے، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی عمل کرتا ہے اور اس وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ حضرات کہتے ہیں جناب پوچھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا، تو اس لیے تو ہم پوچھتے ہی نہیں.
مجھے اپنے وہ ایک ماضی کی یاد ذہن میں آ رہی ہے. ہم وہ امیر علیہ السنت کے ساتھ الحمدللہ حج کے قافلے میں تھے، دبئی ایئرپورٹ پر تھے، نماز پڑھنی تھی. تو ایک صاحب نے ہم جہاں بیٹھے ہوئے تھے اپنا وقت گزار رہے تھے، جو ابھی پیریڈ تھا فلائٹ کا باقی جو، وہ نماز پڑھ رہے تھے. ہم نے دیکھا، ہم تو پریئر ٹائم داوس ٹائم والی ہم تو نقشہ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اس کا وہ اور قبلہ ڈائریکشن، وہ بالکل وہ غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ چکا. تو اس کو ہم نے بڑے ادب سے عرض کی کہ آپ وہ نہیں مانے، پتی کیا کہہ رہے تھے وہ اس انداز سے بتا رہے، میں نے پڑھ لی.
وہی پتا چل گیا تو غلطی شمار ہوگی. یہ اس طرح کا کانسیپٹ
یہ. اور دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ نہیں فرمایا نا کہ چلو پڑھ لے قبول ہو جائے گی، سمجھایا
سے یوں پڑھنا،
یہ بھی نہیں. ہاں سمجھایا. اور دیکھیں اس میں ایک شفقت بھی ہے
جی،
عنایت بھی ہے نا.
بے شک.
میں کہوں یار کیا بار بار یار ٹھیک ہے اپنے، میں نے تو کہہ دیا تھا نا، ایک بار کہہ دیا اب ٹھیک ہے اس کے نصیب نہیں.
وہاں جو ایک چیز نظر آتی ہے نا وہ یہ بھی کہ پہلی مرتبہ نہیں سمجھایا کوئی، جو چیز تھوڑی تجسس کے بعد معلوم ہوتی ہے نا تو اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، وہ یاد بھی رہتی ہے.
اس شخص کی نفسیات ہی ایسی تھی، میرے نبی نے ان کو اس کے مطابق بتایا.
سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز مبارک ہے. جو بھی ٹیچرز ہیں سکھانے والے ہیں ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب بھی ہمارا بچہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہم سے سوال کرے تو اس کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اس کے سوال کے جواب بھی دیے جائیں اور اس سے متعلقات کو بھی ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ اس کی دیگر معاملات میں بھی رہنمائی ہو جائے. اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام سید افضال حسن ہے. میں ماڈل بی ایس جامعۃ المدینہ فضان اتار ڈیفنس لاہور کے 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہر اسلامی بھائی کی خواہش ہے کہ اسے چل مدینہ نصیب ہو، مگر اس کی شرائط پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیسے آگے بڑھیں؟
خواہش ہو جی.
جواب سے پہلے ایک سوال، نگران نگران
وہ پنجاب میں چلتا، زبر زیر کی فری سٹائل چلتا پنجاب کے اندر نا، وہ تو جب اردو بولنی ہے تو بھی اردو انداز ہی ہونا چاہیے نا. پنجابی بول رہے ہیں ٹھیک ہے، پنجابی انداز میں بولیں، انگلش انگلش کے انداز میں، عربی عربی انداز میں، علم حفظ گوشت دوست، بھائی یہ نہ کریں، یہ قتل عام نہ کریں اس طرح. دوست گوشت حفظ علم حلم فجر نہیں فجر عصر عصر، تو اس کے مطابق چل مدینہ کیا ہے. میں یہ بھی ناظرین کو عرض کر دوں، عاشقان عطار یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم حج و عمرہ کی سعادت امیر السنت کے ساتھ پرفارم کریں، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، عالم باعمل ہیں، بہت تجربے کار ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں حج و عمرے کے متعلق، زیارت مکہ و مدینہ کے متعلق کتابیں بھی لکھی ہیں. امیر علیہ سنت نے بارہا حج کی سعادت حاصل کی. دیکھیں کہ پہلا سفر مدینہ آپ کا 1980 میں ہوا، 20 سے زائد مرتبہ میرا اندازہ ہے کہ آپ نے حج کی سعادت حاصل کی ہوگی، اشعار اور کیا کچھ، اور پھر تربیت بھی آپ کرتے رہتے ہیں. تربیت کرنے والے کی خود وہ بہت ترکیب مضبوط ہو جاتی ہے. تو خیر انہیں کچھ وضاحت کر دی، تو اس کے لیے امیر علیہ سنت نے نیک اعمال کا رسالہ جو ہے وہ دیا ہے، وہ 72 بھی ہے، وہ 63 بھی ہے، وہ 83 بھی ہے، وہ 92 بھی ہے، مختلف وہ طلبہ کے لیے اور عام اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اکثر پر، اور ساتھ میں بے قراری بھی چاہیے. پھر اب مزید حالات وغیرہ وہ بھی دیکھے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارتیں نصیب فرمائے اور امیر علیہ سنت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور کاش یہ تمنا پوری ہو جائے. میں بھی دیکھوں مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، کب
تو یہ کہہ رہے ہیں چل مدینہ کی تمنا تو کتنوں کو ہے، اب آگے کیسے بڑھنا ہے کہ یہ تڑپ رہے اور کامیابی مل جائے.
عرض تو کیا کہ بھی نیک اعمال پر عمل کریں اور تڑپ اور کڑن بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں.
رسول اللہ نے خود بھی ذکر کیا نا، چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں.
بالکل، اور اس کا ثبوت نیک اعمال کے ذریعے دے دے کہ تڑپ کڑن ہے.
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء.
شارح بخاری محدث کبیر حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے اکابر علماء کے نام ہیں، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب، مولانا عبدالقادر شہید، اور ان کے علاوہ بھی کئی اکابرین نے آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا. آپ کی عمر شریف 96 سال تھی، 12 نومبر 2001 آپ کا وصال باکمال ہوا، اور دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں نماز جنازہ ادا کی گئی. جامع مسجد حضور محدث کبیر کے احاطے میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے. اللہ تعالیٰ کی آپ کے قبر اطہر پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے رکھے.
جی صحیح تھی، پیارے پیارے علماء کا ذکر.
ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے،
شاء اللہ دو جہاں میں اپنا میرا پار ہے
محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ کا قریب کا تعلق ہے کہ محدث اعظم پاکستان کے آپ داماد بھی ہیں. آپ کی ولادت باسعادت 1906 میں امرتسر میں ہوئی. آپ کے والد محترم ہیں پیر نبی بخش چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ. ابتدائی تعلیم آپ نے سیسنا یہ گاؤں کا نام ہے امرتسر ہی کا ایک گاؤں ہے وہاں سے آپ نے شروع فرمائی اور اس کے بعد آپ کے علم دین کی طرف مائل ہونے کا اگر آپ کے سامنے عرض کروں آپ کے والد محترم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مالی اعتبار سے بہت وسعت عطا فرمائی تھی. مالی فراوانی اس قدر تھی کہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی جو عام طور پر ہوا کرتی ہے تو وہ ان کے ہاں متصور نہیں تھی. اپنے بیٹے کو ہر طرح کی سہولتیں بھی دے سکتے تھے دنیاوی تعلیم میں یا دیگر ممالک میں تعلیم دلانے کے لیے بھیجنا چاہتے
تھے. تجارت میں مومن بن سکتے تھے تاجر بنا سکتے تھے
بہت سارے معاملات میں آگے بڑھایا جا سکتا تھا. لیکن بعض لوگوں کی خواہش ہوا کرتی ہے اپنی اولاد کے تعلق سے کہ میرا بچہ عالم دین بنے
ماشاءاللہ اور بعض جو ہے نا وہ آرزو تمنا پر ہی رک جاتے ہیں آگے نہیں بڑھتے.
انہوں نے عملی اقدامات کیے
اور
بچے کو اس راہ کی طرف آگے بڑھایا. یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ کسی بڑے مدرسے میں پڑھے اور اس کے بعد اپنی زندگی علم دین کے فروغ کے لیے وقف کر دے.
ماشاء اللہ
جن نے پھر والد صاحب کی تمنا کو پورا بھی کر کے دکھایا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
دو طرفہ معاملات ہوتے ہیں کہ ایک والد کی تمنا اس کے بعد والد کی کوشش اور اس کے بعد بچے کی ہمت.
نہیں اولاد کو اپنے ماں باپ کی نیک اچھی تمناؤں کا خیال رکھنا چاہیے یہ بھی اس سے پتہ چلا نا. حضرت کے والد محترم نے آپ کو لاہور کے علاقے اچھرا میں واقع جامع فتحیہ میں داخل کروایا اور اس درسگاہ میں صلاحیت قابلیت اور دینی علوم میں گہری دلچسپی کا ایسا تاثر قائم ہوا کہ تمام اساتذہ جو تھے مدرسین تھے آپ کی صلاحیتوں کے معترف تھے. بھائی بچے استادوں سے متاثر ہوتے ہیں تو اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن بڑی بات ہے کہ استاد اپنے شاگرد سے متاثر ہو اور آپ اساتذہ کی توجہ کا مرکز تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ماں باپ کی توقعات پر پورا اترنا چاہیے اس طرح اپنے استادوں کی توقع پر بھی پورا اترنا چاہیے. بعض استادوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بچہ یہ نہیں چھٹی کر سکتا ایسا نہیں ہو سکتا یہ ٹاپ نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا یہ جدول کی پابندی نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا یہ قافلے میں سفر نہ کرے. تو اب ہم اس شاگردوں کو چاہیے کہ اپنے استادوں کی ان اچھی توقعات کو پورا کریں. اچھا جامعہ فتحیہ لاہور میں آپ نے اپنے استاد حضرت علامہ مولانا مہر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں دور حدیث کا آغاز کیا شاندار کامیابی ملی فراغت ہوئی دستار فضیلت آپ بریلی شریف چلے گئے میرے رضا کا فیضان جاری ساری. اچھا وہاں آپ نے کس کی شاگردگی کا اعزاز حاصل کیا مفتی اور وہ بھی مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان شہزادہ اعلی حضرت سبحان اللہ ان کی شاگردی کا اعزاز حاصل کیا اور درس نظامی میں شامل تمام کتب احادیث اثر نو مفتی اعظم ہند سے پڑھی آپ
اللہ.
دوسری مرتبہ دور حدیث کیا الحمدللہ اور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 15 سال کی عمر میں تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فراغت حاصل کر لی تھی اور اوروں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا. دعا کیا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ تیرے عطا کردہ علم کو میں دوسروں تک پہنچا سکوں اور جتنی میری استطاعت وسعت ہے میں تیرے بندوں کو علوم سے مالا مال کر دوں. اب دیکھیں اس میں ایک طلبہ اکرام کے لیے میسج ہے کہ یہ عزم کریں کہ میں نے سیکھنا ہے اور پھر سکھانا ہے. ایک شخص وہ ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے عمل کرنے کے لیے اور دوسرا وہ ہے کہ وہ جو اس کا ذہن یہ ہے کہ میں نے علم دین حاصل کرنا ہے عمل بھی کرنا ہے دوسروں کو بھی سکھانا ہے. افضل کون ہے؟ یہ دوسرا افضل ہے. تو ہمیں اس کی جستجو ہونی چاہیے.
سر آپ جامعہ نظامیہ لاہور کے بانی بھی ہیں.
سبحان اللہ کیا شان.
ہمارا جو آج کل کا ایک انداز ہے نا کہ 8 سے 1 کلاسز ہوں گی. ابتدا میں جو ہمارے اساتذہ کا انداز تھا وہ یہ نہیں تھا. آپ کے اسباق پڑھانے کا جو وقت تھا نا وہ نماز تہجد سے سٹارٹ ہوتا تھا.
اللہ
فجر سے پہلے تقریباً اسباق پڑھا کے آپ فارغ ہو جاتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کچھ سبق جو ہے وہ فجر کے بعد جایا کرتے تھے اور ایک انداز ان کا جو میرے استاد محترم ہے سید عباس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کچھ اسباق ان سے پڑھے ہیں
ماشاء اللہ.
تو فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے
آپ کے دادا استاد ہوئے اشتہاد سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
استاد صاحب نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ جب پہلی دفعہ میں پڑھنے کے لیے گیا تو شرع عقائد کا سبق تھا، تو استاد صاحب نے سبق پڑھایا، تو فرماتے ہیں کہ میرا انداز یہ تھا کہ جو کتاب پڑھنی ہوتی تھی نا تو اس کے علاوہ میں تین چار کتابیں پڑھ کے آتا تھا. تو مسامرہ ایک کتاب ہے، تو اس کے سے اور دیگر کچھ اندھے کتابوں سے تیاری وغیرہ میں نے کی ہوئی تھی. استاد صاحب نے پڑھانا شروع کیا تو میں نے دو تین سوالات کیے، استاد صاحب نے کتاب بند کی، مولانا غلام رسول رضوی صاحب نے کتاب بند کر کے نا فرماتے سبق کل ہوگا. تو اگلے دن جب کلاس میں تشریف فرما ہوئے تو کہتے ہیں اب بادشاہ آج سوال کرو، مجھے پتا تم کہاں سے بول رہے تھے. تو اس پر یہ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ استاد کو چلانا دراصل شاگرد کا کام ہوتا ہے، شاگرد جتنی تیاری کے ساتھ آئے گا نا تو استاد اس سے آگے تیاری کر کے
اچھا سوال تو اچھا جواب ہی آئے گا نا.
اور یہ علم کا بھی ہے نا، دیکھیں نا جی ایک دفعہ جو پہلی دفعہ دورۃ الحدیث شریف کیا تو نمایاں حیثیت اور نمایاں نمبروں کے ساتھ
مل گئی، مگر
ہاں آگے وہ طلب رہتی تھی. ہمارا یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھ لیا تو اب میں پیچھے کیسے بیٹھوں.
اس میں ظفر بھی ایک بزرگوں سے اکتساب فیض اور برکت
جذبہ جی جی
کہ بریلی شریف میں نے دورہ حدیث کیا، مفتی اعظم ہند سے کیا، یہ ایک شوق ذوق. اچھا مزید میں ماشاء اللہ اسد بھائی کا وہ دور مجھے آ گیا، یہ ماشاء اللہ طالب علم تھے میں جب سے جانتا ہوں ان کو
ماشاء اللہ،
کہ یہ پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے، شاگرد بھی تھے استاد بھی تھے.
اچھا
یہ اپنے چھوٹے درجے ان کو پڑھا رہے تھے اسی دوران، یہ عباس شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے الگ سے پڑھتے بھی تھے، کیونکہ اس وقت اس طرح کی تدابیر نہیں تھی. پھر مفتی دعوت اسلامی کو جب شورا کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی باقاعدہ، پھر باقاعدہ تدریس کی وہ ٹیسٹ اور تیاریاں اور یہ سب نظام پھر بنا تھا.
آپ ایک اچھے ناظم بھی تھے مدرس کے ساتھ ساتھ،
سبحان اللہ.
یعنی اس انداز سے کہ جو طالب علم چھٹیاں کرتے ان کو آپ علیحدہ سے لے کر بیٹھتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، شرمانا نہیں ہے، آپ کے جو پرابلمز ہیں آپ مجھ سے ڈسکس کریں. اچھا ایک طالب علم تھا وہ کھڑا ہو گیا کہہ رہا ہے میں تو نہیں آگے پڑھ سکتا جی، وجہ پوچھی کیا، کہتے میں نو بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، میں ان کی کفالت کروں یا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا آپ کی کفالت میرے ذمے، آپ حساب کتاب لگائیں، جتنے بھی پیسے چاہیے آپ مجھے بتائیں. پھر مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب تھے، ان کو آپ نے اعلان فرمایا کہ آپ اعلان کرو جتنے بھی ایسے طلبہ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں کفالت کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی لسٹ مجھے دیں. جیسے آپ نے شروع میں سنا نا کہ آپ ماشاء اللہ آج خود پہلے ایک مالی طور پر اور تجارت کے اعتبار سے ایک اچھے خاندان سے اس اعتبار سے بھی تعلق رکھتے تھے، 70 طلبہ کی کم و بیش لسٹ بنی ہے.
اچھا استاد اس کے اندر وہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے مال دیے وسعت دیے، گھر کے اندر کیسے لش پش ہے، اور قریبی مسجد ہے مدرسہ ہے کوئی جامعہ چل رہا ہے، وہاں کی کنڈیشن کیا ظاہری، تو بندے کو ویسے بھی حیا ہے نا یار کہ میں گھر میں ٹائلیں کیسی لگی ہوئی ہیں، اللہ کے گھر میں کیسی لگی ہوئی ہیں، جہاں اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، علماء پیدا ہو رہے ہیں، وہاں کے کیا معاملات ہیں.
شہر میں سب سے خوبصورت گھر اللہ کا گھر ہونا
چاہیے. اور پھر دیکھیں کہ جیسے ہمارے مدارس چل رہے ہیں جامعات چل رہے ہیں، کہیں کا کوئی 1.5 لاکھ کا خرچ ہے، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 7 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، تو میں اپنے 2-4-7 اپنے دوستوں کو ملا ہوں، اتنے بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں یار، اتنے کمپنیز ہوتی ہیں نا وہ جوائنٹ مل کے کر رہے ہوتے ہیں، کیا مل کر مدرسہ نہیں چلا سکتے ہیں؟ مل کے مدرسہ نہیں چلا جامعہ نہیں چلا
ہو سکتا ہے؟ پارٹنرشپ کریں، ہمارے پاس ماشاءاللہ افراد موجود ہیں پڑھانے والے، نظام چلانے والے، پیسے کے اعتبار سے تنگی آتی ہے
بھائی. مشارہ جات اور رینوویشن وغیرہ جو ہیں وہ آپ کرا دیں اور بقیہ نظام ہم چلا ہی رہے ہیں یار.
پیسہ آپ کا سسٹم ہمارا.
یعنی ایک تو سب ہوگا کہ وہ جامعۃ المدینہ کے اخراجات، پھر جو حضرت کی سیرت کا پہلو سامنے آیا کہ اس طرح کے طلبہ ان کو بھی سپورٹ کریں، کتابیں لے کر دے دیں، کچھ ان کی ادویات، کوئی علاج معالجہ، تو اس طرح کی چیزوں میں طلبہ کو بھی سپورٹ کریں.
میں جو کرنے لگا تھا وہ یہ کہ پیسہ آپ کا، پڑھانے والے افراد ہمارے. تو عام طور پر مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک کام کرتا ہے دوسرا پیسہ لگاتا ہے نفع تقسیم کرتے ہیں. یہاں مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ کو نفع دے گا تو کتنا دے گا، بہت زیادہ بھی کرے گا 50 پہ آ جائے گا، 50 آپ کا 50 ہمارا. تو ہمارے ساتھ شراکت داری کریں، پارٹنرشپ کریں، یہاں آدھا آدھا نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے پورا پورا جائے حاصل کریں. جو عاشقان رسول اپنا مالی تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں دین کی خدمت کے ان کاموں میں کہ طلباء کرام پڑھیں اور دین کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ بہتر سے بہترین انداز میں جاری و ساری رہے، تو یہ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، تو آپ اپنا مالی تعاون اس انداز میں بھی پیش کر سکتے ہیں.
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام۔
یا مرشدی، حیا کے بارے میں، خلوت ہو یا جلوت ہو، موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور، ہر طرف نگاہ اگر اٹھاتے ہیں تبھی جو نا بے حیائی کے مناظر، اور نگاہ جھکاتے ہیں اس میں بھی بے حیائی کے مناظر نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ ریپر پڑے ہوتے ہیں، کاغذ ہوتے ہیں، ایسی وہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے مدنی پھول عنایت فرما دیجیے کہ جو نا کہ با حیا بن جائے۔
نگاہ نیچے رکھنا یہ بھلے حیا کی علامت ضرور ہو، لیکن نگاہیں اونچی کرنا بے حیائی نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی تو اوپر دیکھنا ثابت ہے، وہی کے انتظار میں اوپر ملاحظہ فرمانا ثابت ہے، چاند کے دو ٹکڑے بھی تو فرمائے تھے۔ اب خدا جانے اس وقت نگاہ مبارک کہاں تھی، اس کا کوئی تذکرہ پڑھنا یاد نہیں، لیکن اوپر دیکھنا ثابت ہے۔
کیونکہ بابا جیسے موجودہ دور میں اگر ہم بس میں بیٹھے ہیں یا کہیں تو سائن بورڈس وغیرہ بھی ہوتے ہیں سامنے، اور ایسے ایسے جتنی بھی کیا مطلب سمجھ نہیں آتی، کریں کیا، آنکھیں بند کریں تو اگر موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو ویسے میری یہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے
موٹر سائیکل پہ،
موٹر سائیکل پہ
تو ابھی نہیں چھوڑی آپ نے
جی، ایک موٹر سائیکل اب تو لائن میں بےچارے احمد
ٹانگ نے چھڑوا دیا نا آپ کو،
نہیں ویسے
حیا کا سامان تو فراہم کر دیا نا، کیا وہ جب آپ نے ڈرائیونگ نہیں کر دی تو یوں کر کے اس کی پشت بنائی میرے پیچھے بیٹھے بیٹھے، تو نگاہوں کی حفاظت کا چانس بڑھ گیا نا آپ کے لیے تو جی۔ اچھا اب جو ہی ٹانگ رہی ہوئی یہ آئے میدان میں،
ضرورت تو ہے نا موٹر سائیکل، آنا جانا تو ہے نا،
نہیں تو ٹانگوں کو خطرے میں ڈالے رہے، ضرورت ہے تو ٹانگ بھی خطرے میں، سر بھی خطرے میں، ہیلمیٹ تو پہننا نہیں ہے، اڑیے تسلو ہے اس میں سمجھے، ہیلمیٹ نہیں چھوڑیں گے جس دن وہ، اللہ نہ کرے سر کی چوٹ جس کو لگتی ہے اس کا جو ہوتا ہے، اللہ پاک کرم فرما۔ واقعی اب اسکوٹر ہے تو اس کے بغیر پاکستان میں گزارا مشکل ہے، باہر ڈنڈا ہے، بعض ملکوں میں اسکوٹر پر پابندی ہے تو وہاں ڈنڈا ہے تو گزارا ہو جاتا ہے بغیر اسکوٹر کے، بغیر اسکوٹر کے میں بھی جی رہا ہوں، مجھے بھی اسکوٹر اسٹارٹ کرنا ہی نہیں آتی، چلانا بات کی بات ہے، جوانی میں بھی کبھی نہیں چلائی میں نے اسکوٹر، آتی ہی نہیں اسکوٹر، لیکن بہرحال یہ کہ یہ کہ ضرورت زندگی ہو گیا ہے اسکوٹر کا چلانا اور استعمال اس کا، بس ہیلمیٹ پہننا چاہیے اور سنبھل سنبھل کے آدمی چلائے، لیکن سنبھل کر چلانا بھی کیا مطلب، پیچھے جا کے مار دیتے ہیں کیا کرے، ایسا ہی سب سے خطرناک سواری اسکوٹر ہے۔ نگاہوں کی حفاظت ہو، مفتی فاروق کو پوچھو،
سبحان اللہ،
بیچ ماری اسکوٹر ہی بیچ دی، نعرہ باز نہ بجے بانسری، لیکن اسکوٹر چلانا گناہ نہیں ہے، اب یوں ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر کے چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ کمزور نظر والے کو بھی چلانے کی اجازت قانونی بھی جرم ہے، اور خطرات میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس طرح کہ بند آنکھیں بند کر کے چلانے کی شریعت بھی اجازت نہیں دے گی کہ خود بھی مرے گا دوسرے کو بھی لے مرے گا اس طرح، تو اب یوں نظر ہیں تو پہلی نظر جو غیر ارادی پڑی وہ معاف بھی تو ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اللہ پاک ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں جامعت المدینہ۔
اس وقت ہم جامعت المدینہ فیضان بغداد میں موجود ہیں، جامعت المدینہ فیضان بغداد دعوت اسلامی کا، جامعت المدینہ کا ایک ادارہ ہے، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے جامعت المدینہ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کرام کی اچھے ماحول میں اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے، الحمدللہ عزوجل ان کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے جامعت المدینہ میں تربیتی نظام کا بہترین انتظام بھی کیا گیا ہے، طلباء کرام کے تربیت کے حوالے سے الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اور نگرانی شورا کے بیانات وغیرہ کا بھی یہاں پر سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح جامعت المدینہ میں طلباء کی تربیت کے حوالے سے ہر ہفتے کو 1 گھنٹہ 12 منٹ کا ایک تربیتی سیشن ہوتا ہے جس میں طلباء کرام کو تلاوت، نعت، بیانات سکھانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ جامعت المدینہ میں بہترین صفائی ستھرائی کا بھی نظام ہے، جامعت المدینہ کا جدول صبح فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے طلباء کرام اٹھتے ہیں، مسلمانوں کو نماز کے لیے جگاتے ہیں، پھر نماز کی تیاری کر کے نماز فجر ادا کرتے ہیں، بعد فجر طلباء کرام تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگاتے ہیں اور انفرادی عبادت کا حلقہ لگاتے ہیں، کم و بیش 7 بجے طلباء کرام ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتے کے بعد جامعۃ المدینہ میں دعائے مدینہ کے حوالے سے تیاری شروع کرتے ہیں، 7:40 پر دعائے مدینہ ہوتی ہے اور 8 بجے باقاعدہ تدریسی عمل کا آغاز ہوتا ہے جو کہ 1 بجے تک کے جاری رہتا ہے۔ 1 بجے کے بعد نماز ظہر کی تیاری کرتے ہیں اور بعد ظہر اولاً طلباء کرام کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد طلباء کرام جو ہے تعلیمی حلقے لگاتے ہیں۔ تعلیمی حلقوں میں صبح میں جو اساتذہ کرام نے اسباق وغیرہ پڑھائے تھے ان اسباق کی دہرائی کرتے ہیں، یہ کم و بیش 1.5 گھنٹے تک کے تعلیمی حلقے لگتے ہیں اور اس کے بعد طلباء کرام نماز عصر تک کے آرام کرتے ہیں، نماز عصر سے کچھ دیر قبل اٹھ کر نماز عصر کی تیاری کرتے ہیں اور بعد عصر طلباء کرام دینی کاموں کے لیے مختلف مساجد میں جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد طلباء کرام کی واپسی ہوتی ہے، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر طلباء کرام آرام کرتے ہیں اور عشاء کی نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد طلباء کرام کم و بیش 2.5 گھنٹے تعلیمی حلقے لگاتے ہیں اور اپنے اسباق کی تیاری کرتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلے پروگرام میں سوال کیا گیا تھا، ہند کے سفر میں نگران شورا نے کس عالم دین کو تنظیمی اپڈیٹ دی تھی؟ اس کا درست جواب ہے حضرت مفتی بدر عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلا ہے، ان کا نام ہے ریحان، جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم کراچی۔ انہیں تحفے میں ماہنامہ فیضان مدینہ 1 سال کے لیے پیش کیا جائے گا۔ آج کا سوال بھی سن لیجئے۔ حضرت مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بار دور حدیث کیا، تو سوال یہ ہے کہ آپ نے دوسری مرتبہ دور حدیث کس ہستی سے کیا؟ اس کا درست جواب آپ نے اس نمبر پر بھیجنا ہے جو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ الکریم قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا انہیں تحفہ پیش کیا جائے گا، تحفے میں ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے گا اور 12 ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں جو کچھ سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھانے کا انداز، آپ کا سوالوں کا جواب دینے کا انداز، بزرگوں کی سیرت کے متعلق سنا، نیران پاکستان سے ہم نے سوالوں کے جوابات سنے، مدنی پھول لیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ راستہ دکھاتا ہے۔